بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق جددت المعصومہ والمخدومہ والمظلومہ والمحرومہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر اللہم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبرياء وعالم الجهر والخفيا وبيده ملكوت الأراضين والسماوات ونشكره على جزيل الإنعام الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي ابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ صَلَوَاتِ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات ممبر ویسے ہی پہلے اتنی دور ہے اور بیچ میں اتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے پھر بھی آپ بہت دور بیٹھے ہوئے میرے حساب سے اگر زحمت نہ ہو تکلیف نہ سمجھیں تو قریب آ جائیں میرے تو میرے لیے صلوات پڑھ لیں بآواز بلند قرآن مجید کی سورہ حج کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ادارے کی طرف سے یہ مجالس ہیں اور موضوع خود انہوں نے دیا ہے اور اسی موضوع پہ بولنا چاہتے ہیں اور قرآن کی آیت سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے مَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ آج کل کے دور کے اندر سب سے زیادہ چیز یہیں والی موضوع بحث بنی ہوئی ہے ہر مومن اور مومنہ پریشان ہیں کتنے سارے ملتے ہیں مجلس کے بعد کہتے ہیں آغا صاحب کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کیا کریں، عزاداری کے اندر یا جو ہے وہ مجالس کے اندر، تو ان کے لیے جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 30 سال پہلے جو اپنے بزرگوں کو عزاداری کرتے دیکھا ہے اسی کے مطابق عزاداری کریں، ابھی جو باتیں آپ سن رہے ہیں ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں، زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں الحمدللہ قرآن مجید کی آیات سے ہی یہاں پہ بات کروں گا۔ سورہ حج کی آیت میں نے پڑھی ہے جس کے اندر آواز قدرت آ رہی ہے کہ من یعظم، جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر کی، شاعر کیا ہے؟ شعار کی جمع شاعر ہے۔ شعار کس کو کہتے ہیں؟ مولانا عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب الحجت البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ شعار کا معنی یہ ہے کہ نشانی، سب سے پہلے لغوی معنی لکھا جا رہا ہے، لغت آپ خود بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں معنی کو، شعار کا معنی ہے نشانی، آیت، علامت، نشان۔ اور اگر اور شیعہ کو سمجھانا ہو تو آسان یہ ہے کہ علم کا معنی بھی شعار ہے، شعار کا معنی علم بھی ہے، کیونکہ علم بھی کسی کی پہچان دیتا ہے۔ لہذا یہ جو علم ہے یہ کوئی ذاکری جملہ میں نہیں کہہ رہا، شعار کا معنی آیت، نشانی، علامت، علم۔ علم کا معنی بھی اگر آپ اردو میں جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی یہی لکھا ہوگا کہ نشان، علامت۔ تو لہذا عزیزان گرامی یہ ہے لغوی معنی، شعار کا معنی علامت، نشانی، آیت، علم اور نشان۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ علامہ عبد الحق محدث دہلوی کے جملے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو شعار کہتے ہیں، اور اسی کی جمع یہ شاعر ہے، جو اللہ فرما رہا ہے کہ من یعظم شاعر اللہ۔ کیا معنی بنا لغوی اعتبار سے؟ آیت، نشانی، علم، نشان۔ اصطلاحی اعتبار سے انہوں نے جو تعریف کی وہ تعریف ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ نعرے تو میں پہلے لگا چکا ہوں اس وجہ سے میں کسی کو بولتا بھی نہیں ہوں، نعرے لگائیں، صلوات پڑھنے بابا سے بولن۔ اور مجھے پتا ہے میں سولجر بازار میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ زیادہ اس چیز کی انسان کو تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو شعار کہتے ہیں، اس کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں، اس کو اللہ کی آیت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کی آیت ہے، وہ اللہ کی شعار ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم جو کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، جس کے دل کے اندر تقویٰ آپ جو بھی معنی کر لیں، خوف خدا ہو، جس کا دل پرہیزگار ہو، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہو، جس کا دل طاہر ہو، وہیں شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی علم کے سامنے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی شبیہ ذوالجناح کو بوسہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو قرآن سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ من یعظم شاعر اللہ، جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ تعظیم کرنا دلوں کی پاکیزگی ہے۔ لہذا شاعر حسینی ہوں یا شاعر خدا ہوں، جو عزاداری کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہو، چاہے وہ تازیہ ہو، چاہے وہ مہندی ہو، چاہے کوئی بھی، جو بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے منسوب چیزیں ہیں، ان کو ہم شاعر حسینی کہتے ہیں۔ اور حسین اور خدا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دنیا زور بھی لگا لے کہ حسین کو خدا سے جدا کر دے، نہ خدا حسین سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ حسین خدا سے جدا ہو سکتا ہے۔ سلوات پڑھ لیں بابا دے بلند۔ من یعظم شاعر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ دو آیتیں اپنے بچوں کو رٹوا دیں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ دو آیات، ایک آیت یہ اور دوسری سورہ المائدہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، تم شاعر خدا کی بے توقیری، بے احترامی، توہین نہ کرو۔ اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ شاعر اللہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے تعریف تو کر دی کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ انہوں نے لکھا کہ نماز شاعر خدا ہے، روزہ شاعر خدا میں سے ہے، حج شاعر خدا میں سے ہے، جہاد شاعر خدا میں سے ہے، سارے شریعت کے احکام شاعر خدا میں سے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کا احترام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن آخر میں جا کے انہوں نے اللہ لگا دیا۔ یہاں تک تو تعریف کی، اور تعریف میں آنا تو ہر اس چیز کو چاہیے جو بھی دیکھنے، جس کو بھی دیکھنے کے بعد خدا یاد آئے، اس تعریف کے مطابق اس کو شاعر خدا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں تو یہ اتنا جملہ آگے کہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، جس چیز کو دیکھیں اور جتنا خدا یاد آئے اسی نسبت سے وہ خدا کی بڑی نشانی ہوگی۔ جتنے اعتبار سے خدا یاد آئے گا، ایک چیز ہے اس کو آدمی کو کم خدا یاد آتا ہے، دوسری کو دیکھتا ہے تو زیادہ خدا یاد آتا ہے، تیسری کو دیکھتا ہے تو اور زیادہ خدا یاد آتا ہے۔ تو جس طرح سے یاد خدا میں فرق آ رہا ہے کہ ایک میں 5%، دوسری میں 10%، تیسری میں 20%، اور کوئی ایسی بھی خدا کی نشانی تو ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد 100% انسان کو خدا یاد آتا ہے، اور انسان سوچ لیتا ہے کہ جب اللہ کی اتنی بڑی نشانی خدا کے سامنے سجدے میں چھکی ہوئی ہے تو پھر میں کیا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں بابا دے بلند۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، اے صاحبان ایمان، شاعر خدا کی توہین اور بے احترامی اور بے توقیری نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی آج کے سارے سوالوں کا، آج کل کے دور کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب لینا چاہتا ہے تو انہی آیات کے اندر موجود ہے کہ شاعر خدا جو بھی ہے اس کی بے توقیری اور بے احترامی نہیں ہوتی۔ اور شاعر خدا کہتے کس کو ہیں؟ خدا کی نشانیاں، خدا کی آیتیں، کا اور کی اور کو جو استعمال ہوتا ہے، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اردو کے اندر نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پہ مثلاً یہ کتاب اس کی ہے، یعنی اس کتاب کو نسبت ہے اس آدمی کی طرف کہ جس کی یہ کتاب ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ یہ کتاب وہ آدمی بن جائے اور وہ آدمی یہ کتاب بن جائے۔ اسی طریقے سے شاعر خدا، یعنی خدا کی نشانیاں، خدا خدا ہے، نشانیاں اس کی نشانیاں ہیں، نہ تو نشانیاں خدا بن سکتی ہیں نہ خدا نشانیاں بن سکتا ہے، صرف ان نشانیوں کو نسبت ہے خدا کی طرف، اور اسی نسبت کا احترام ہے، اسی نسبت کا احترام ہے، اسی نسبت کو دیکھ کے ہمیں احترام کرنا ہے۔ جس چیز کی بھی خدا کی طرف نسبت ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ خود قرآن نے بتایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَلْهَدْيَ وَلْقَلَائِدَ، یہ قرآن کی آئے سورہ مائدہ کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، تم شاعر خدا کی بے احترامی اور بے توقیری نہ کرو۔ یہ خدا کی شاعر کیا ہیں؟ لَلْهَدْيَ، لَلشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَلْهَدْيَ، یہ قربانی کا جانور، قربانی کا جانور خدا نے عرش سے نہیں نازل کیا، عام ہی جانور ہے جو انسان پالتا ہے، اور اس پالنے کے بعد جب قربانی قریب آتی ہے تو اس جانور کو قربانی کے لیے کر دیتا ہے۔ اس کا نام کر دیتا ہے قربانی کی طرف کہ میں اس کو قربانی میں قربان کروں گا۔ اب اس جانور کی بے احترامی خدا کہہ رہا ہے کہ نہ کرو، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، تمام عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ قربانی کے جانور کا احترام کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر آپ لے آئے جانور، 10 دن پہلے لائیں، 20 دن پہلے لائیں، 2 دن پہلے لائیں، جب آپ نے نیت کر لی کہ یہ جانور میں قربانی کے لیے لے رہا ہوں، لینے کے بعد آپ اس جانور کو پاؤں نہیں مار سکتے۔ برادران کے ہاں تو اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ بڑا جانور ہوگا، جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، اس کے فائدے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا فائدہ ہے، کہا کہ بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور قربان کرنے والے کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے پل صراط پار کروائے گا۔ پل صراط وہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پل صراط کے اوپر سے اگر گزرنا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور پار کرے گا، لہذا یہ موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بیل خریدے جاتے ہیں، اور خریدنے کی اگر وجہ پوچھیں تو کہیں کہ مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ اگر اس پہ کوئی سوار ہو، قربان اچھا جانور کریں گے تو پل صراط سے آرام سے گزر جائیں گے۔ یہ اب مجھے پتہ نہیں کہ مولانا صاحب نے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے یا کھال لینے کے لیے کہا ہے۔ ظاہر ہے جتنا بڑا جانور ہوگا اس کی کھال بھی اتنی قیمتی ہوگی۔ صلوات پڑھنے بابا سے بلند۔ عزیزان گرامی، روایت آپ نے سن لی کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ پل صراط پار کرے گا۔ میں اتنا جملہ ضرور کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، روایت ہے، اور میں روایت کا منع بھی نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے گا، جانور پہ بیٹھ کے آپ قربانی والے جانور پہ بیٹھ کر پل صراط کو کراس کریں گے، چاہے آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جائیں، چاہے آپ بکرے پہ بیٹھ کے جائیں، چاہے گائے پہ بیٹھ کے جائیں، روایت کے مطابق آپ اسی جانور سے کراس کریں گے، لیکن دوسری روایت بتا رہی ہے کہ کسی پہ سوار ہو کے جائیں، اتنی دیر تک پل صراط پار نہیں ہوگا جب تک علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھنے بابا سے بلند۔ جب تک مولا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہاتھ میں نہیں ہوگا، اتنی دیر تک پل صراط پار نہیں ہو سکتا، چاہے جانور جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اس جانور کا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کو گوشت کی ضرورت ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، مجھے نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے خون کی ضرورت ہے۔ پھر کیا چاہیے؟ صرف اور صرف تقویٰ چاہیے کہ تمہاری نیت خالصتاً میرے لیے ہو، کہ اگر تم اس جانور کو قربان کر رہے ہو تو میرے لیے قربان کرو۔ معلوم ہوا کہ انسان نے جیسے ہی جانور کو خرید لیا، اگر اس کے اندر اس جانور کا احترام آ گیا، اس نے اس کی عزت کی، تو اس کے دل کے اندر تقویٰ خدا آئے گا، اور یہ والا تقویٰ خدا قبول کرے گا۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں جو عظم شاعر اللہ، جو خدا کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اسی کو تقویٰ ملتا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے تو خدا کہتا ہے میں قربانی کے گوشت، نہ مجھے اس کا گوشت چاہیے، نہ مجھے اس کا خون چاہیے، مجھے صرف اور صرف تقویٰ چاہیے۔ اور پہلے والی آیت میں نے عرض کیا ہے کہ خدا بتا چکا ہے کہ کیا ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔ اگر آپ بولیں کہ اے خالق، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی، جانور کی، جو آپ اتنے ذبح کرواتے ہیں؟ یہاں پر تو جانور قربانی کرنا مستحب ہے، حج کے اندر، حج کے اندر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ والی آواز آپ کو زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ کوشش ہوتی ہے کہ سمجھا کے پڑھا جائیں، اس وجہ سے آواز کانوں میں لگ رہی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کو آپ کہیں کہ اے خالق اکبر آپ یہاں پر تو ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا لیتے ہیں باربیکیو بنا کے، وہاں پر حج کے اوپر جو قربانی ہوتی ہے کسی حاجی سے پوچھیں کبھی اس نے اس کا گوشت کھایا ہے؟ عزیزان گرامی، جتنے حج پہ جاتے ہیں جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، گورنمنٹ سعودی عرب کی اس کو اٹھا کے کس چیز میں زوج کرتی ہے پتہ نہیں، وہاں پہ جب گوشت کھایا نہیں جاتا تو کسی مولوی صاحب کو کہیں کہ فتویٰ دے دے کہ قربانی نہیں کریں، یہ والے قربانی والے پیسے، بہت ساری بچیاں ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی، یہ والے پیسے جمع کر کے اس غریب کو دے دیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے، مولوی صاحب کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا. مولوی صاحب سے بولیں گے کہ مولوی صاحب وہاں پہ تو گوشت کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، اللہ سے اتنی التماس تو کریں. مولوی صاحب کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کوئی کھائے یا نہ کھائے مجھے اس سے بحث نہیں، پھر تو چاہتا کیا ہے؟ آواز قدرت یہ آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قربانی کی یاد باقی رہے، جو ابراہیم و اسماعیل نے قربانی دی تھی اس کی یاد باقی رہے. عزیزان گرامی، خدا کی نظر میں اس قربانی کی جہاں پہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے اس کی یاد اتنی اہم ہے، تو جو کربلا کے اندر اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے اس کی خدا کو اتنی اہمیت نہیں ہے خدا کی نظر میں؟ وہاں پہ اگر اس کی اہمیت ہے تو اس قربانی کی بھی اہمیت ہے. لہذا عزیزان گرامی، اگر اس کی یاد باقی رکھنی ہے تو اس کی یاد بھی باقی رکھنی ہے. اگر اس کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہیں ان کا احترام ضروری ہے تو اس واقعہ کربلا کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہیں ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے تو ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے. اور سب علماء نے لکھ دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اس کو خدا کی آیت اور نشانی کہتے ہیں. جتنی بڑی آیت ہوگی اتنا زیادہ خدا یاد آئے گا. رسول نے بھی شب معراج آیت کو ہی دیکھا ہے، لقد را من ربہ آیت الکبریٰ، میں نے اپنے پروردگار کی بڑی آیت کو دیکھا ہے. رسول خدا جو شب معراج پہ گئے تھے وہاں پر بھی رسول نے اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا ہے. لہذا جو بھی خدا کی طرف منسوب ہے اس کی تعظیم ضروری ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو. حتیٰ کہ فقط قربانی کا جانور نہیں، آگے جملہ ہے کلا ادا، قربانی کے جانور کے گلے میں تم جو پٹا کرتے ڈالتے ہو اس کا احترام بھی ضروری ہے، اس کی بھی تم بے احترامی نہیں کر سکتے. آج اگر کوئی مومن علم کے ساتھ بندھا ہوا دھاگا احترام کے لیے اس کو نیچے گرے ہوئے کو اٹھا کے کسی ایسی احترام والی جگہ پہ رکھتا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے. قربانی کے جانور کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے یا جو پھول ڈالے جاتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اس پٹے کا احترام بھی تمہارے اوپر کرنا ضروری ہے، تم اس کی بھی بے توقیری نہیں کر سکتے. جب اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے تو جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب چیزیں ہیں ان کی بے احترامی کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ جب تعریف کی گئی جو جو چیز بھی اللہ کی طرف منسوب ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. لوہا کیا ہے؟ مولانا مادودی صاحب کی تفسیر آپ اٹھائیں گے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر لوہے سے مراد جنگی ہتھیار ہے، جنگی اسلحہ ہے. یہ مولانا مادودی نے کہا ہے کہ یہاں سے مراد عام لوہا نہیں، کوئی خاص ہتھیار ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور اگر قبلہ علی نقی نقن صاحب کی فصل الخطاب میں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے حدید کو نازل کیا، یہاں سے مراد ذوالفقار ہے. لہذا جب ذوالفقار بھی خدا کی طرف منسوب ہے تو اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کی طرف چیز منسوب ہے تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، جتنی چیزیں بھی خدا کی طرف منسوب ہیں، چاہے نماز ہو، نماز کا کیا مطلب ہے؟ نماز کا مطلب ہے آج کل کہ آدمی، نماز کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے جا نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میرے اللہ، میں نے ہر چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ہر ایک چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب تیرے علاوہ میرا کوئی وارث اور تیرے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ آج کل بھی اگر آدمی کسی کو، ملزم کو پکڑنا چاہتا ہے تو ملزم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، اس کے بعد ہم تمہاری جان کے ضامن ہوں گے۔ گویا کہ نماز کے اندر بھی انسان کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہے کہ میرے اللہ، تیرے سے بڑا کوئی نہیں۔ آج کل یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ نماز کا کام کیا ہے؟ انسان کو فحشاء اور برائی سے روکنا، منکر سے روکنا، نماز کا کام ہے یہ۔ لیکن نماز پڑھنے کے باوجود انسان برائی سے دور نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گانا بھی سنتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نوجوانوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھتے دیکھا ہے ساری برائیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گانے سن رہا ہے۔ نماز ایک اشارہ ہے، نماز گریبان سے پکڑ کے نہیں کہے گی کہ تم یہ گناہ نہیں کرو، تم یہ گناہ نہیں کرو، تم یہ گناہ نہیں کرو۔ نماز فقط اور فقط اشارہ ہے، اور اشارہ انسان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں آپ کے مزاج کا کہنا چاہتا ہوں، اشارہ صرف انسان کے لیے ہوتا ہے۔ روڈ کے اوپر جائیں تو سگنل لگے ہوئے ہیں، کون رکتا ہے اس پہ؟ انسان اپنی گاڑی روک لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی جگہ پہ جانور جا رہے ہوں، بھینسیں جا رہی ہوں، بھینس چاہے ریڈ سگنل جل رہا ہو، چاہے بلو سگنل جل رہا ہو، کبھی بھی نہیں رکے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ انسان رک جاتا ہے، معلوم ہوا کہ اشارہ، اشارے پہ رک جانا، اور اشارہ انسان کے لیے ہوتا ہے، اشارے پہ رک جانا انسانیت کی علامت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، نماز بھی اشارہ کرتی ہے برائی سے روکنے کا۔ جس کے اندر انسانیت موجود ہے وہ نماز پڑھ کے برائی سے رک جاتا ہے، جس کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے وہ ہزار نمازیں پڑھتا رہے کوسوں دور ہوتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے۔ لہذا جس چیز کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ خدا کی شاعر ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا ہر صحبان ایمان پہ ضروری ہے۔ جتنی بھی چیزیں امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم مانگی ہے صحبان ایمان سے، اور اپنی عبادت مانگی ہے۔ عبادت تعظیم نہیں، تعظیم عبادت نہیں۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ عبادت خدا کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اور صرف خدا کی ہے، اور تعظیم خدا کی نشانیوں کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنا بڑا بھی عابد ہو جائے انسان، جتنی ساری بھی عبادتیں وہ کر لے، اگر وہ تعظیم شاعر خدا نہیں کرتا تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے، اس کی عبادت فضول ہے، اگر وہ شاعر خدا کی تعظیم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مَن یُعَظِّم شاعر اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے شاعر کی تعظیم کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت ہے خدا کی، تعظیم ہے شاعر خدا کی۔ جو خدا کی طرف چیزیں منسوب ہیں ان کی تعظیم ہے اور خدا کی عبادت ہے، عبادت ہے سب سے بڑی چیز، اس وجہ سے کہ وہ اللہ اکبر کی طرف منسوب ہے، عبادت اللہ کی طرف منسوب ہے اور تعظیم اللہ کی نشانیوں کی طرف منسوب ہے۔ عزیزان گرامی، عبادت بھی اہم ہے اور تعظیم بھی اہم ہے، اور تعظیم اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اگر تعظیم نہ ہو تو جتنی بھی عبادت ہو وہ کام کی نہیں۔ سب سے بڑی مثال موجود ہے ابلیس کی کہ اس کے پاس عبادت تھی، تعظیم نہیں تھی، اس کے پاس عبادت تھی اللہ کی، اس نے اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی، لیکن اس کے پاس جب تعظیم کی باری آئی تو تعظیم شاعر خدا کا منکر ہو گیا، خالق کی آواز آئی کہ مجھے اکیلے عبادت نہیں چاہیے، جو چیزیں میری طرف منسوب ہیں ان کی تعظیم بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ لہذا انسان عبادت اگر کرتا ہے تو تعظیم بھی کرے۔ آج کل جو ہمارے یہاں جھگڑے سارے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ عبادت کرنے والا تعظیم نہیں کرتا، تعظیم کرنے والا عبادت نہیں کرتا۔ جو مومن یہ دونوں کام کرتا ہے اس مومن کی نہ کبھی کسی سے بحث ہوئی ہے نہ کبھی کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ لہذا عبادت بھی ضروری ہے، تعظیم بھی ضروری ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ ولل ہدیہ، یہ تو قربانی کا جانور ہے، یہ خدا کی طرف منسوب ہو گیا، اور یہ حلال جانور گوشت، آپ تو گھوڑے کے سامنے جھکتے ہو، آپ تو شبیہ ذوالجناح کے بوسے لیتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو مکروہ ہے، ان کے ہاں حرام ہے، اس وجہ سے اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ حلال گوشت، گھوڑا حرام گوشت، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ مکروہ ہے فقہی اعتبار سے، لیکن برادران کے ہاں بعض فقہا کے نزدیک حرام ہے، ان کے فقہا کے نزدیک، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو حلال گوشت ہے، آپ اس جانور کا احترام کرتے ہو جس کا گوشت حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تعظیم ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ تعظیم لینی ہے خدا سے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے شاعر کی تعظیم کرو، اور شاعر وہ ہے جو خدا کی طرف منسوب ہو۔ اتنا کہتا ہوں کہ میرے بھائی، میں نے عرض کیا کہ ذوالفقار بھی اللہ کی طرف منسوب ہے، اس وجہ سے اس کا احترام ہے۔ ہم علی کا بھی احترام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی خاص اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی لگاؤ ہے، ہم علی کا احترام اور علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ہم خانہ کعبہ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا بیت ہے، ہم جس چیز کے بھی احترام کے قائل ہیں وہ خدا کی طرف منسوب ہے اسی وجہ سے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جو ڈائریکٹ خدا کی طرف منسوب ہے اسی کا احترام کرو، تم تو اتنے بڑھ گئے، تم نے تو شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا مرتجس تھا، اس کی شبیہ بنا کے اس کا بھی احترام شروع کر دیا۔ والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً، یہ سورہ موجود ہے عادیات، اس کے اندر اللہ کس کی قسمیں کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جس کے نتھنوں سے ہوا نکلتی ہے، مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے جس کے پاؤں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے اور چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے۔ اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ گھوڑے کی۔ اگر علماء سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں، سخت سے سخت اور متعصب سے متعصب بھی کہتا ہے کہ کوئی مجاہد تھا اس گھوڑے پہ سوار، اس مجاہد کی وجہ سے اللہ نے اس گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ اور صرف اللہ نے گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، اس سے اڑنے والی دھول کی بھی قسم کھائی، نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کھائی، اور اس کے نتھنوں سے نکلنے والی ہوا کی بھی قسم کھائی۔ اللہ نے صرف مجاہد کی قسم نہیں کھائی، کہتے ہیں کہ مجاہد کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ میرے بھائی، وہ مجاہد کون تھا جو اس گھوڑے پہ سوار تھا؟ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑنے والا مجاہد تھا یا میدان چھوڑ کے بھاگنے والا تھا؟ کوئی بھی ہو، لیکن اللہ نے قسم تو کھائی ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ کون تھا وہ سوار جنگ ذات و سلاسل میں جس وقت اللہ نے قسم کھائی ہے۔ لیکن آپ کسی کو بھی مانو، لیکن اتنا تو مان گئے کہ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، اس کے پا پاؤں سے اٹھنے والے دھول کی قسم کھائی، اور قسم کس وجہ سے کھائی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے، اور اپنی طرح منسوب کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس گھوڑے کی دھول کا تعلق ہے اس گھوڑے سے، اور اس گھوڑے کا تعلق ہے اس مجاہد سے جو اس پہ سوار ہے، اور اس مجاہد کی نسبت ہے رسول خدا سے، اللہ کے حبیب سے۔ اللہ نے تو کتنے وسیلوں سے جا کے بھی اس شاعر خدا کی تعظیم کا بولا ہے اور اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ مرتجز کی شبیہ کی قسمیں کا احترام کرتے ہو۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ لہذا عزیزان گرامی، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عزادار بھی بنائیں، دیندار نمازی بھی بنائیں۔ عزادار بھی ہمیں بنانا ہے، نمازی بھی بنانا ہے۔ جس امام کا آج ذکر ہے، اس امام نے دونوں چیزیں دی ہیں۔ وقت کے اعتبار سے شاعر خدا کی تعظیم کے حوالے سے میں جو گزارشات پیش کر سکتا تھا وہ میں کر چکا۔ جس نے عزاداری کو سمجھنا ہے وہ امام سجاد کو دیکھ لے، سیرت امام کو پڑھ لے، اس کو عزاداری کا پتہ چل جائے گا کہ عزاداری کیا ہے۔ مشہور جملہ آیت اللہ محسن الحکیم کا بزرگان بھی پڑھتے ہیں، جو ان کی طرح منسوب ہے، کہ کسی مومن نے آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا تھا کہ قبلہ ہم نے سنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 35 سال یا 40 سال خون کے آنسو روئے ہیں، کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس رومال تھا، انہوں نے آنکھوں پہ رکھا، ایسے کر کے تھوڑی دیر بیٹھے، وہ مومن قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ اے آیت اللہ محسن الحکیم، بس مجھے جواب مل گیا۔ کہا کیسے جواب ملا؟ کہا کہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے میں نے سوال کیا ہے تو ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فوراً آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلیں گے۔ آپ 1300 سال بعد آپ کی یہ کیفیت ہے جو جس امام کے سامنے کربلا کے اندر پورا محرکہ ہوا ہے، جس امام کے سامنے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل توڑا گیا ہے، جس امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں، جس امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھوپھی کے جوڑی کو گھوڑوں سے گرتے دیکھا ہے، جس امام نے اپنے بابا کو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی دیکھا ہے، اس امام کی کیا کی کیفیت ہوگی؟ اور جاتے وقت بھی میرے مولا نے امام محمد باقر سے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ اے بیٹا باقر، میرے بعد میرے بابا کی عزاداری کو جاری رکھنا۔ باقر بیٹا، میرے بابا کی عزاداری کو جاری رکھنا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر دور میں عزاداری کا پرچار کیا ہے، اور جیسے جناب زینب عالیہ اور سید سجاد اور جناب سکینہ نے کیا ہے۔ کتنا مظلوم ہے میرا امام کہ جس امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنتے ہوئے دیکھے۔ رونے والوں، امام کے اتنے مصائب ہیں، اتنے مصائب ہیں کہ جب امام کی ولادت ہوئی تھی مولا امیر علیہ السلام موجود تھے، مولا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سید سجاد کی ولادت پہ پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ رو کر کہتے ہیں کہ مجھے سجاد کی مظلومیت یاد آ گئی ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو بازاروں درباروں میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جائے گا۔ امام سجاد نے اپنی آنکھوں کے سامنے جناب سکینہ پہ ظلم ہوتے دیکھے۔ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا ہے، رونے والوں، شمر ملعون کے جس کی حسین کی شہادت کے بعد بھی کوشش رہی کہ حسین مرنے کے بعد بھی تڑپتا رہے، جب سارے سر مل گئے اور ایک چھوٹا سر نہیں ملا۔ میں امام سجاد کی مظلومیت بتا رہا ہوں کہ امام کتنے مظلوم ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، جب سب سر مل گئے اور ایک سر نہیں ملا، حکم دیا گیا کہ ایک ٹیلے پہ حسین کو ہم نے بچے کو دفن کرتے دیکھا ہے، اس ٹیلے پہ اپنے نیزے زمین میں مارو اور اس کا لاشا برآمد کرو اور اس کے بعد اس کا گلا بھی کاٹ کے سر کو جدا کرو۔ رونے والوں، روایتوں میں ہے کہ نیزے زمین میں گاڑے گئے، علی اصغر کے سینے میں نیزہ لگا، جیسے ہی لاش برآمد ہوئی اس کے بعد ظالموں نے علی اصغر کے سر کو بھی گلے سے جدا کیا۔ یہ میرے امام مظلوم دیکھتے رہے اور حسین تڑپتے رہے۔ دوسرا کہا کہ ہر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے گا، جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے وہ اکیلی اونٹ پہ بیٹھے گی، وہ اکیلی اونٹ پہ بیٹھے گی۔ رونے والوں، بچی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، جیسے ہی بچی اونٹ پہ بیٹھی گری، دوبارہ بٹھا کر رسی سے باندھ دیا گیا۔ رونے والوں مجھے معاف کرنا، روایت کے جملے ہیں کہ کربلا سے شام تک اس اونٹ کی کمر خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ اتنا میں نہیں بتا سکتا کہ وہ سکینہ کا خون تھا یا اس اونٹ کا خون تھا کہ جس کی وجہ سے اونٹ کی پوری پیٹھ خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کیسے کیسے ظلم دیکھے۔ رونے والوں، آخر میں زندان میں آ گئے، وہ دربار بھی دیکھا، پھپھیوں کو سر ننگے لے کے اس دربار میں بھی گئے۔ آخر میں امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری داڑھی سفید کی ہے سکینہ کے سوالوں نے۔ زندان بھی کیسا ملا کہ جس کی چھت نہیں تھی۔ آخر میں صبح صبح سکینہ جب پرندوں کو دیکھتی تھی تو امام سجاد کے قریب آ کے بیٹھ جاتی تھی، قریب آ کے بیٹھ کے کہتی تھی، بھیا سجاد مجھے بتا، بھیا سجاد مجھے بتا، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پوچھتی تھی اس وقت امام سجاد رو بھی پڑتے تھے اور رو کر کہتے تھے، سکینہ کیا بتاؤں، اپنے اپنی غذا کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ جب عصر کے وقت پرندے نظر آتے تھے، سکینہ پھر سجاد کے قریب آ جاتی تھی، قریب آ کے کہتی تھی، بھیا سجاد مجھے بتا اب کہاں جا رہے ہیں۔ رونے والوں، اس وقت رو کر کہتے تھے، سکینہ خود بھی روتی ہے، مجھے بھی رلاتی ہے، یہ آزاد ہے، اب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اس وقت سکینہ کہتی تھی، بھیا سجاد کبھی ہم بھی جائیں گے۔ اس وقت سجاد رو کر کہتے تھے، سکینہ ہر کوئی جائے گا، تو شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، تو یہیں رہ جائے گی، سب اپنے وطن جائیں گے۔ رونے والوں، جس امام کا کام تھا ہر وقت رونا، ذکر خدا، عبادت خدا کرنے کے بعد امام روتے تھے اپنے بابا کو یاد کر کے۔ رونے والوں، کھانا دیکھتے تھے تب روتے تھے، اگر پانی پہ نظر پڑتی تھی پانی کو دیکھ کر کہتے تھے، تم پیو، لیکن میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا ہے۔ اگر کسی مزدور کے سر پہ چادر دیکھتے تھے، امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو بڑھ جاتے تھے، رو کر کہتے تھے، تم اپنے پردے کو محفوظ رکھو، تمہارے پردے کے لیے میری پھپھی زینب نے چادر قربان کی ہے۔ رونے والوں، کوئی امام سجاد کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا تھا۔ ایک دن امام سجاد جا رہے تھے، قصاب سامنے سے جانور پکڑ کے آ رہا تھا، اس نے امام کو دیکھ کے چھری کو چھپایا۔ امام کہتے ہیں، نہ چھپا، میں جانتا ہوں تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، لیکن مجھے بتا، تو ذبح کرنے کی شرطیں جانتا ہے؟ رو کر کہتا ہے، میرا آقا، جانتا ہوں، لیکن آپ بتائیں۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں، پہلی شرط ہے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ رو کر کہتے ہیں، کہتا ہے، میں نے کبھی نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں، ہائے غریبی، میرا بابا ذبح ہوتا رہا، 70 قدم پہ میری پھپھی کھڑی تھی، قریب میں میری بہن 4 سالہ سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں سے آتی تھی، کبھی بائیں سے آتی تھی، رو رو کر کہتی تھی، ظالم، بیٹیوں کے سامنے باپ کو نہیں مارا جاتا۔ امام کہتے ہیں، دوسری شرط ہے پہلے پانی پلایا کر، بعد میں جانور کو ذبح کرنا۔ دیکھیں، اگر رویا کریں تو غریب بن کے رویا کریں، امیر بن کے نہ رویا کریں۔ رونے والوں ایسے رویا کریں جیسے کسی غریب کے جنازے پہ رویا جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں دوسری شرط ہے پہلے پانی پلانا بعد میں جانور کو ذبح کرنا۔ رو کر کہتا ہے میرے آقا پہلے پانی پلاتا ہوں بعد میں ذبح کرتا ہوں۔ سجاد رو کر کہتے ہیں ہائے غربت میرا بابا دریا کے کنارے تین دن کا بھوکا ذبح ہوتا رہا۔ مولا فرماتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ جس بھی چھری سے ذبح کرو اس کو پہلے تیز کرنا۔ رو کر کہتا ہے آقا دیکھیں دھار تیز ہے۔ سجاد کے آنسو بڑھ گئے آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ رو کر کہتے ہیں ہائے غریبی میرے بابا کو کھنڈے کھنجر سے ذبح شمر کرتا رہا، تیرہ ضربے مارتا رہا، میری دادی آوازیں دیتی رہی۔ رونے والوں جس کا کام تھا رونا آخر اس میں بھی اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ جیسے ہی زہر ملا امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ پھر بھی امام کو اپنی شہادت یاد نہیں، کہتے تھے ہائے شام ہائے میری پھپھی زینب کی چادر، ہائے شام ہائے میری پھپھی زینب کی چادر۔ رونے والوں سید سجاد کی شہادت ہوئی، جنازہ تیار ہوا، پورا مدینہ جمع ہوا، آل محمد کے گھر میں یہ سب سے بڑا اعلیٰ شان جنازہ تھا۔ رونے والوں جنازہ تو اعلیٰ شان تھا لیکن میرا دل کہتا ہے سید سجاد تابوت میں ضرور تڑپے ہوں گے، تڑپ کر کہہ رہے ہوں گے بابا بیٹا شرمندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اتنی شان سے لیکن تیرا جنازہ بیٹا نہیں اٹھا سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایوم کلم ینقلبون۔ خداوند عالم صف ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ ادارے کے معاونین جتنے بھی ہیں اور اراکین ان کے کاروبار اور رزق میں برکت فرما۔ خداوند عالم حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی سپاہ میں معشور فرما۔ ماتم حسین۔